السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک آدھ اعلان ہے اس سے پہلے کہ آج کا سیشن شروع کریں. پہلے تو یہ کہ کافی ماشاء اللہ ڈیمانڈ ہے, ایسا کم ہوتا ہے کہ زیادہ وقت دیا جائے, یہ کہا جا رہا ہے. تو ورنہ یوزلی ہوتا ہے کہ جلدی ختم کریں, تو بڑی مجھے تو بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کے. تو آج سے انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا وقت ہم نے زیادہ کریں گے. زیادہ ویسے سیکنڈ سیشن میں ہی ہوگا, تو جو لوگ اپنے روٹین سے چلے جاتے ہیں وہ چلے جائیں گے, باقی جو سیکنڈ سیشن ہمارا ہوا کرے گا وہ زیادہ سے لیندی ہو جائے گا. اور انشاءاللہ آج بھی جو فرسٹ سیشن ہے وہ جو ہے 45 کی جگہ تھوڑا سا ذرا لیندی ہوگا انشاءاللہ. وقت اب کیونکہ کم ہے اور اب ایسی صورتیں آ رہی ہیں جن میں کافی تفصیل بھی ہیں. دوسرا یہ اناؤنس کرنا تھا کہ یہ کورس جو ہمارا ہو رہا ہے ون ایئر قرآن فہمی کورس, اس کے ہینڈ آؤٹس موجود ہیں, اس کا جو ہے پراسپیکٹس موجود ہیں, وہ آپ لیجئے اور ذرا غور کیجئے. ہم چاہتے ہیں کہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس کورس میں پارٹیسپیٹ ہوں, کیونکہ بڑی شدید ضرورت ہے کہ لوگ قرآن کو سیکھیں اور اسے پھر بیان کریں. آئیے جناب, سورہ شعرا اور سورت نمبر ہے 26, پارہ نمبر ہے 19. سورت کا نام ہے شعرا, شاعر کی جمع ہوتی ہے شعرا, کیونکہ سورت کے آخر میں شاعروں سے متعلق اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی, اس لیے سورت کا نام سورت الشعرا. تعارف کر لیتے ہیں اور اس سے پہلے خطبہ بھی پڑھ لیتا ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, امين يا رب العالمين. تعداد آیات کے لحاظ سے سب سے بڑی مکی سورت ہے جناب سورہ شعرا, اور 227 آیات ہیں. ویسے حجم کے لحاظ سے یعنی اپنے سائز کے لحاظ سے سورہ آراف سب سے بڑی ہے. دو آیات جو ہیں اس سورت میں جو بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں, آیت نمبر 8 اور 9, ابھی ہم پڑھیں گے بھی انہیں, اور وہ تقریباً 8 دفعہ دہرائی گئی ہیں. ہر یعنی واقعہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا, اس کے آخر میں تھے یہ آیتیں ریپیٹ ہوئی ہیں. ان میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر ہے, العزیز اور الرحیم, اور پوری سورت میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی انہی دو صفات کا مظہر ہے. کہیں پہ اللہ تعالیٰ کی صفت عزیز ہے یعنی وہ زبردست ہے, اسے کوئی جو ہے اس پر غالب آنے والا نہیں ہے, اور وہ جو چاہے جو ہے وہ کر سکتا ہے. اور کہیں اس کی صفت الرحیم کا جو ہے بیان ہے, یعنی وہ بہت رحم دل ہے, مسلسل رحم کرنے والا ہے اور مہلت دیتا ہے. اسی طرح عزیز کی یہ صفت زیادہ تر آپ دیکھیں گے نافرمانوں کے لیے آئی, اور رحیم کی صفت جو ہے وہ فرما برداروں کے لیے. ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کہا جاتا ہے رحمان الدنیا رحیم الآخرہ, دنیا میں اس کی صفت رحمت ہے, وہ ہر ایک کو مل رہی ہے چاہے کافر ہو یا مومن ہو, لیکن رحیم یعنی مسلسل اس کی رحمت یہ صرف مومنوں کے حصے میں ہوگی, اور قیامت میں پھر کفار جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے بالکل جو ہے وہ محروم رہیں گے. اسی طرح العزیز الرحیم کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ اللہ بدلہ لے سکتا ہے, وہ پوری طرح قادر ہے انتقام لینے پر, لیکن وہ مہلت دے رہا ہے, اس کی صفت رحمت ہے, کبھی بھی موقع دیتا ہے نافرمانوں کو, گناہ گاروں کو اور جو ہے کافروں کو کہ وہ باز آ جائیں اپنی اصلاح کرنے. آئیے تمہید کے بعد جو ہے آیت کا ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں, سورت کا مطالعہ. ابتدائی دو آیات میں ترغیب الی القرآن, حروف مقطعات, تلک آیات الکتاب المبین, یہ آیات ہیں نہایت واضح کتاب کی, تو بڑی عظیم کتاب ہے جس کی آیات بہت واضح ہیں. اب یہ میرے آپ کے لیے ترغیب ہے کہ ہم اس قرآن سے جڑیں اور اس کی آیات کو اپنی زندگی میں اختیار کریں. آیت نمبر 8 اور 9 یہ وہ آیات ہیں جو بار بار 8 دفعہ دہرائی جائیں گی اس صورت میں, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی دو شانیں عزیز اور رحیم کا جو ہے وہ ذکر ہے. فرمایا انا فی ذالک لآیۃ, اور یقیناً اس میں نشانی ہے, وما کان اکثرہم یؤمنون, اور نہیں ان میں سے اکثر جو ہے وہ ایمان لانے والے, وانا ربک لہو العزیز الرحیم, اور بے شک آپ کا رب بھی زبردست ہے اور مسلسل رحم کرنے والا. تو یہ دو آیات ہیں جو ہے کئی دفعہ دہرائی جائیں گی. اب اس سورت میں کئی انبیاء کے واقعات آ رہے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تقریباً 50 آیتوں پر مبنی ہے، 48 اگر بالکل ایگزیکٹ آپ دیکھیں گے. تو چند آیات ہم درمیان سے لیتے ہیں. جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے تین ادوار ہیں، آپ کی پیدائش سے لے کر جو ہے مدین جانے تک، پھر مدین سے واپسی سے لے کر جو ہے ہجرت تک، اور پھر ہجرت کے بعد سے وفات تک کا. تو ان سب کا یہاں جو ہے اجتماعی طور سے جو ہے ذکر ہو گیا. تو آیت نمبر 16-17 میں موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے بنو اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ جو ہے اس کا بیان ہو رہا ہے. فرمایا فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، بس آپ جائیے فرعون کے پاس، فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور کہیے کہ ہم رسول ہیں تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، بس بھیج دو ہمارے ساتھ بنو اسرائیل کو. تو یہ اصل میں فرعون نے پوری قوم کو غلام بنایا ہوا تھا، ان سے بیکار کام لیتا تھا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، بیٹیوں کو خدمت گاری کے لیے زندہ رہنے دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس قوم پر رحم فرمایا جائے، اسے آزادی دی جائے، تو موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. آیات 18-19 تک فرعون کے اعتراضات، اس نے دیکھا کہ یہ تو بڑی زبردست، انہوں نے یہاں میرے دربار میں کھڑے ہو کر اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تبلیغ کر دی اتنی بھرپور، اور میرے جو یہ بڑے بڑے سردار ہیں یہ سب متاثر نظر آ رہے ہیں. تو اس نے جو ہے فوراً اعتراض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر. پہلا اعتراض تھا اس کا، قالا علم نربی کا پینا، اس نے کہا کیا ہم نے تو کیا نہیں پلے ہو تم ہمارے یہاں، ولیدہ، جبکہ تم چھوٹے تھے، ولبستا پینا من عمری کا سنین، اور تم نے گزاری ہے ہمارے یہاں ایک لمبی عمر، کئی سالوں پہ مشتمل، 30 سال جو ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ جو ہے فرعون کے گھر میں پلے. تو اس نے اپنا فوراً جو ہے یہ بات یاد دلائی کہ تم جب چھوٹے تھے تو ہمارے یہاں نہیں تم پلتے رہے. وفعلتا فعلتا کل لتی فعلتا، اور تم نے کیا جو تم نے کیا تھا، جو تمہارا کام کیا ہوا تھا، وانتا من الکافرین، اور تم تو ہو نا شکرے. تو اب اشارہ کر رہا ہے اس پتلے خطا کی طرف جو ایک قبطی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہو گیا تھا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جو مصر چھوڑ کے چلے گئے تھے. تو اس نے کہا وہ یاد نہیں ہے تمہیں وہ جو تم نے کیا تھا، جو ہمارا ایک بندہ مار دیا تھا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے دونوں اعتراضات کا جواب دیا، پہلے دوسرے اعتراض کا جواب دیا. قالا فعلتها اذن وانا من الضالین، انہوں نے کہا کہ وہ میں نے کیا تھا اس وقت جبکہ میں ابھی راہ حق کا متلاشی تھا. اور ویسے بھی وہ قبطی اور ایک جو ہے وہ ان کے اپنے یعنی قوم کا آدمی جو سبتی کہلاتے ہیں بنو اسرائیلی، وہ آپس میں لڑ رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چھڑانا چاہا، ایک مکہ جو ہے قبطی کے مارا، کوئی ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن وہ مکہ پڑھنا تھا، وہ قضائے الہی سے اس کو موت آ گئی. تو فرمایا یہ اس وقت ہوا تھا جبکہ میں حق کا متلاشی تھا. یہ ضالین کا ترجمہ ہوتا ہے گمراہ، لیکن ہر جگہ گمراہ ترجمہ جو ہے مناسب نہیں ہوتا، کیونکہ انبیاء کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت ضالین میں سے تھا، یعنی ابھی میں راہ حق کا متلاشی تھا. دو طرح کے ضالین کے الفاظ آتے ہیں، ایک تو ایک سیدھے رستے کو چھوڑ کر غلط طرف نکل جائے وہ بھی ضال ہے، اور ایک ابھی سیدھے رستے پر آیا نہیں ہے، وہ تلاش میں ہے کہ سیدھے رستہ کا ہے، تو وہ بھی سرگردہ ہے ہدایت کے لیے، اس کے لیے بھی ضال کے الفاظ آتے ہیں. فرمایا فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ، بس میں جو ہے بھاگا تم سے، لما خفتکم، تمہارے خوف سے، وَوَهَبَ لِي رَبِّي، اور مجھے عطا فرمایا میرے رب نے حکمہ، یعنی جو ہے دانائی وزڈم، وجعلنی من المرسلین، اور مجھے بنایا ہے جو ہے رسولوں میں سے. آیت نمبر 23-28 تک فرعون کو تبلیغ جو ہے موسیٰ علیہ السلام وہیں پہ اس کے دربار میں جو ہے وہ دے رہے ہیں. قال فرعون وما رب العالمین، اچھا جی ایک آیت میں اور آپ کو سنا دیتا ہوں، اس میں میں نہیں لکھ سکا، آیت نمبر 22، اب بہت عمدہ آیت ہے، یہ اس کے پہلے اعتراض کا جواب ہے. اس نے کہا تھا کہ تم ہمارے یہاں نہیں پلے ہو، 30 سال ہمارے سال ہمارے جو ہے محل میں پڑھتے رہے، اور تم تو بڑے ناشکرے نکلے. تو اس پر جواب دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ، اور یہ بھی کوئی احسان ہے جو تم مجھ پر جتلا رہے ہیں، ان عبدت بنی اسرائیل، جبکہ تم نے غلام بنایا ہوا تھا پوری بنو اسرائیل کو، یعنی ایک بچے کو پالنے کا تو احسان جتا رہے، اور پوری قوم کو 600,000 افراد کو تم نے غلام بنایا ہوا تھا. اگر انہیں غلام نہیں بناتے، ان کے بیٹوں کو ذبح نہیں کر رہے ہوتے، تو میری ماں بھی مجھے پانی میں نہیں ڈالتی، اور میں بھی تمہارے گھر نہیں آتا، اور یہ جو تم آج احسان جتا رہے ہو میری پرورش کا، یہ تمہیں کرنا ہی نہیں پڑتا، دراصل میں تمہاری یہ قوموں کو غلام بنانے کی وجہ سے میں تمہارے یہاں پلا. تو انہوں نے جو ہے اس طرح بالکل ترکی بترکی جو ہے جواب دیا. اس کے بعد جو ہے فرعون کو تبلیغ ہے، فرمایا قالا فرعون وما رب العالمین، اور فرعون نے کہا یہ کیا ہے رب العالمین. اب ایک سوال کا انداز ہوتا ہے کون ہے رب العالمین، اب وہ کہہ رہا ہے کیا ہے رب العالمین، یعنی بالکل ہی جو ہے اس سے گھمنڈ میں اور جو ہے اپنے تکبر میں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قالا رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو. قالا لمن حولہ، اب اس پر فرعون نے کہا جو اس کے آس پاس اس کے درباری تھے، سردار تھے بڑے بڑے، الا تستمعون، ذرا غور سے سنو، قالا ربکم ورب آبائکم الاولین، یعنی اس نے ڈسٹریکٹ کیا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جاری رکھی اپنی تبلیغ. آپ نے فرمایا وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے. قالا ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، اس پر فرعون نے کہا کہ بے شک یہ تمہارے رسول جنہیں بھیجا گیا ہے تمہاری طرف، یہ تو بالکل دیوانے مجنون ہے. قالا رب المشرق والمغرب، اس پر بھی نہیں رکے حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرمایا کہ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل استعمال کرو. اب فرعون نے دیکھا یہ تو رکی نہیں رہے، اور جو ہے تو اس نے پھر دھمکیوں پر آ گیا، اس نے دھمکی دی موسیٰ علیہ السلام کو. قالا لئن اتخذت الہا غیری، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اگر آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُومِينَ، تو میں لازمن آپ کو جو ہے قیدیوں میں سے بنا دوں گا، یعنی آپ کو جیل میں ڈلوا دوں گا. قالا اولو جئتک بشیئ مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اور اگرچہ میں لے آؤں تمہارے پاس جو ہے کھلی نشانی. قالا فأتِ بِهِ، اس نے کہا پھر لے آئیے اسے، ان کنت من الصادقین، اگر آپ واقعی سچوں میں سے. فألقى عصاه، بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دی اپنا عصا. فَإِذَا حِيَا ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، بس وہ ہو گیا ہے بالکل واضح اژدہا. وَنَزَعَ يَدَهُ، اور انہوں نے نکالا اپنا ہاتھ. فَإِذَا حِيَا بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اب وہ ہو گیا چمکتا ہوا دیکھنے والوں کے لیے، بالکل سفید چمکتا ہوا ہاتھ ہو گیا. قَالَ لِمَلَائِي حَوْلَهُ، اب فرعون جو ہے اب اس کے لیے جو ہے وہ بڑا سیاست دان تھا، اس نے فوراً اپنے ارد گرد جو اس کے سردار تھے ان سے کہا، ان هذا لساحر عليم، بے شک یہ بڑا ماہر جادوگر ہے معاذ اللہ. یرید ان یخرجکم، اور وہ چاہتا ہے کہ نکال دے تمہیں. من ارضکم، تمہاری زمین سے، بے سحری اپنے جادو کے زور سے. فماذا تامرون، بس بتاؤ اب تمہارا کیا مشورہ ہے. تو یہ جناب بادشاہ جو ہیں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، اور اس نے اس طرح دیکھا کہ تبلیغ کا اثر ہو رہا ہے لوگوں پر، اور یہ تو اب میرے پاس کوئی جو ہے وجہ ہی نہیں رہی کہ میں کیسے انکار کروں، تو اس نے سری جو ہے جھٹلا دیا ان معجزات کو، کہا یہ صرف جادو ہے. آیت نمبر 61 سے 63 توحید کا حاصل کیا. درمیان میں جو ہے وہ پورا واقعہ ہے کہ اس نے کہا یہ تو جو ہے یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، اب ان کے جادو کا ہم مقابلہ کریں گے. پورے ملک میں ڈھنڈورا پٹوایا اور جادوگروں کو بلوایا، پھر ایک میدان میں طے ہوا مقابلہ، اور وہاں جادوگروں سے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرایا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب ہے، جادوگر ایمان لے آئے، اور فرعون نے انہیں دھمکی دی کہ اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سن سے کاٹ کے تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا. اور پھر راتوں رات جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر نکلے. تو اب موقع یہ ہے کہ دو دفعہ سفر کر چکے تھے، ایک دفعہ مدین گئے تھے، ایک دفعہ مدین سے واپس مصر آئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ مدین ہی کی طرف تھا کہ اس قوم کو لے کر وہاں نکلے، لیکن رستے میں اللہ کی مشیت کے سیدھے ہاتھ پر کچھ جو ہے ٹرن کھا گئے. اب جو اندازہ ہوا سامنے جو ہے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ریڈ سی، اور پیچھے جو ہے فرعون کا لشکر آ رہا ہے. تو یہ حالات ہیں جس میں یہ آیتیں اب بیان ہو رہی ہیں. فلما ترا الجمعان، پس جب دیکھا دونوں جماعتوں نے، یعنی اب پیچھے فرعون آ رہا ہے اور آگے سمندر کی وجہ سے یہ آگے جا نہیں سکتے بنو اسرائیل، انہوں نے پیچھے دیکھا اور دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. قالا اصحاب موسیٰ، تو کہا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے، الا لمدرکون، بے شک ہم تو مارے گئے، یہ تو جو ہے پکڑ لیے جائیں گے، وہ جو ہے فرعون ہمیں دھر لے گا. قالا کلا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، انا معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ان قریب ہمیں رستہ دے گا. اب دیکھیں کتنے جو ہے بظاہر اسباب بالکل نہیں ہے، آگے سمندر ہے، اب کس کو کسی کے وہم و گمان میں بھی اس وقت نہیں تھا کہ یہ سمندر بھی پھٹ سکتا ہے، اس میں سے بھی راستہ بنے گا. اور پیچھے لشکر آ رہا ہے بڑی تیزی سے، اور وہ دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور بڑا لشکر نظر آ رہا ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ بچے رونے لگے، عورتیں چیخنے چلانے لگی، اور مردوں کا یہ برا حال تھا کہ وہ خوف سے جو ہے نرز رہتے. اس پر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعتماد جو اپنے رب پر بھرپور تھا، انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا، میرے رب نے وعدہ کیا ہے نجات کا تو نجات ملے گی ہمیں. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى، بس ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ ماریے اپنا عصا اس سمندر پر. فَانْفَلَقَا، پس وہ پھٹ گیا. فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، بس ہو گیا ٹکڑا گویا ایک بہت عظیم پہاڑ. مفسرین بتاتے ہیں کہ 12 رستے بن گئے، اور ہر رستہ بالکل خشک رستہ تھا، اور درمیان میں جو سمندر کا حصہ تھا وہ گویا ایک پہاڑ کی طرح بیچ میں کھڑا ہو گیا. گویا ایک عظیم دیوار ہے، عظیم پہاڑ ہے جو درمیان میں کھڑا ہوا ہے، اور آس پاس جو ہے رستے بنے ہوئے. اب جناب یہاں پر اتنا ہی واقعہ ہے. اس کے بعد یہ بھی ذکر ہے کہ فرعون پیچھے پیچھے آیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ڈبو دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو نجات دی. اب اگلا یہاں قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کافی طویل ہے، اور تقریباً 40-45 آیات پر مشتمل ہے. اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اپنے والد کو توحید کی دعوت دی. یہ دونوں جو ہے مشرک تھے، اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. اب یہاں پر ان کا بیان توحید آ رہا ہے. اب جب انہوں نے پوچھا کہ ہم تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آپ کسے مانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو ایک ہی ہے. اور پھر اب اس اللہ کی جو ہے توحید جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. تو بیان توحید بزبان ابراہیم علیہ السلام، الذی خلقنی فہو یهدین، وہ اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے مجھے. والذی ہوا یطعمنی ویسکین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور مجھے پلاتا ہے. واذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے. والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہی ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے دوبارہ زندہ کرے گا. والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہی ہے جس سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے معاف کر دے گا، اور جو ہے میری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا بدلے کے دن. تو آپ دیکھیں کتنی پیارا انداز ہے توحید کا، اور یہی حقیقت میں توحید ہے کہ آدمی کا سارا توکل اللہ پر. ہدایت کون دے گا؟ اللہ دے گا. بھوک کون مٹائے گا؟ اللہ مٹائے گا. پیاس کیسے مٹے گی؟ اللہ کے حکم سے مٹے گی. شفا کہاں سے حاصل ہوگی؟ اللہ کے حکم سے ملے گی. تو یہ اصل میں یہ اللہ کو ہٹا کے پھر اسباب دنیا آ جاتے ہیں. آدمی سمجھتا ہے بھوک لگ رہی ہے تو کیا کرے، روٹی کھاؤں گا تو بھوک مٹے گی، اور پانی پیوں گا تو پیاس مٹے گی. حالانکہ ان چیزوں میں تاثیر کون رکھتا ہے؟ وہ اللہ رکھتا ہے. اگر اللہ یہ تاثیر ہٹا لے تو ایسی بیماریاں آج موجود ہیں کہ آدمی کھاتا رہتا ہے اس کی بھوک نہیں مٹتی، اور جب بھوک لگتی رہتی. اور اسی طرح جو ہے وہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیے، مہنگی سے مہنگی دوائی استعمال کر لیجیے، جب تک کہ اللہ تاثیر نہیں دے گا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ورنہ کوئی امیر آدمی بیمار ہی نہیں ہوتا، وہ تو اس کے پاس پیسے ہیں اور مہنگی سے مہنگی دوا استعمال کر لیتا. لیکن اصل میں چیزوں میں تاثیر اللہ کے دینے سے ہوتی ہے. فاعل حقیقی بھی وہی ہے، یعنی دنیا میں کوئی کام ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس کا اذن نہ ہو. اور مؤثر حقیقی بھی وہ ہے، چیزوں میں تاثیر اس کے حکم سے آتی. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا ہمیں یقین عطا کرے. آیت نمبر 88 سے 89، قیامت کے دن بچے گا وہی جو قلب سلیم لے کر آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن نہیں فائدہ دے گا نہ مال اور نہ اولاد. اب یہ قیامت کا دن ایسا ہے کہ ڈھیروں مال پڑا رہ جائے گا، کوئی فائدہ نہیں، کسی کام کا نہیں، اور جو اولاد ہے وہ بھی کسی کام نہیں آئے گی. الا من اتى الله بقلب سلیم، سوائے اس کے جو لایا اللہ کے پاس قلب سلیم. اب یہ دل کی بڑی اہمیت ہے، جو سچے دل کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچا اسے اس کا یہ قلب سلیم فائدہ دے گا. اب دو حدیث سن لیجئے، متفق علیہ روایت ہے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم میں دونوں میں موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، جب تک وہ صحیح رہتا ہے سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب اس میں فساد آ جاتا ہے تو سارے جسم میں فساد مچ جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا جان لو وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے. تو یہ دل کی بڑی اہمیت ہے. اسی طرح بحقی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جس طرح لوہے پر پانی پڑنے سے زنگ لگ جاتا ہے. آپ سے پوچھا گیا ما جلاؤہا یا رسول اللہ، اسے جو ہے وہ اس کا زنگ اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا تلاوت القرآن و ذکر الموت، یعنی قرآن کی تلاوت اور موت کو یاد رکھنا، یہ دلوں کے زنگ کو دور فرماتا ہے. مجھے ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگی عبارت ہے تیرے جینے سے. تو اصل میں یہ دل کا زندہ رہنا، اس میں اس کی توجہ اللہ کی طرف رہنا، یہ خیال رہنا کہ دنیا عارضی ہے، اور یہ یقین رہنا کہ لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. یہ جو دنیا میں وقت گزارے ہیں وقتی ہے، اصل زندگی آخرت ہے. یہ بہت قیمتی سرمایہ، اور اکثر دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے اور آدمی کو یہ یاد نہیں رہتا، اور اسی زندگی میں مگن ہو جاتا ہے، اسی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے. تو فرمایا کہ وہاں وہ لوگ کامیاب ہوں گے، انہیں فائدہ ہوگا جو قلب سلیم کے ساتھ آئیں گے. اب آیات 91 سے 104، اہل جہنم کا حال اور ان کی حسرت کا بیان. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور قریب لائی جائے گی جہنم جو ہے تمام گمراہوں کے. وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا جائے گا ان سے، اَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، کہا ہے وہ جنہیں تم جو ہے جن کی تم عبادت کرتے تھے. مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر. ہل ینصرونکم، کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں؟ کہا ہے وہ بلاؤ انہیں، وہ بچائیں تمہیں جہنم کے عذاب سے. او ینتصرون، یا وہ تمہارا بدلہ لے سکتے ہیں؟ اگر ہیں تو بلاؤ انہیں. فکبکبوا فیہا، پھر انہیں اوندے منہ ڈال دیا جائے گا اس جہنم میں. ہم والغاوون، انہیں بھی اور تمام گمراہوں کو بھی. وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کے تمام لشکروں کو بھی. قالوا وهم فيها يختصمون، اور وہ قالوا، اور وہ کہیں گے، اور وہ اس میں جو ہے آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، اہل جہنمی جو ہے آپس میں جھگڑا کر رہے ہوں گے ایک دوسرے سے، اور کہیں گے تاللہ، اللہ کی قسم، ان کنا لفی ضلال مبین، بے شک ہم ہی کھلی جو ہے وہ گمراہی میں تھے. اذ نسویکم، فرمائیں گے اذ نسویکم برب العالمین، کہ ہم نے بھلا دیا تھا تمام جہانوں کے رب کو. اصل میں ہوتا یہی ہے کہ آدمی دنیا میں بھلا دیتا ہے اللہ کو، اور اللہ اس کی سزا یہ دیتا ہے کہ وہ لوگوں سے ان کا اپنا آپ بھلا دیتا ہے، اور وہ انسان اپنے آپ کو محض نرا جو ہے حیوان سمجھنے لگتا ہے. اس کی جو ہے انشاءاللہ سورہ حشر میں جو ہے اس سے متعلق آیات آئیں گی، تو وہاں اسے مزید سمجھیں گے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے اصل وجود سے غافل کر دے. اپنشد یہ ہندوؤں کی کتاب ہے کافی قدیم، اس میں ایک فقرہ بڑا مناسب اس کے حوالے سے لکھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے، وہ اس میں لکھا ہے کہ مین ان ہز اگنورنس آئیڈینٹیفائز ہمسیلف ود دا مٹیریل شیٹس دیٹ انکمپاسز ہز ریئل سیلف، کہ اصل میں انسان کی ایک ریئل سیلف ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے ان مٹیریل شیٹ سے جو اس کے گرد جو ہے وہ گری ہوئی. تو اصل میں ہمارے اندر روح ہے، اور روح کی وجہ سے ہم اشرف المخلوقات ہیں، اور روح کے تقاضے، اور روح کے تقاضے اللہ کا قرب، نیکی کا جو ہے معاملہ، اور جبکہ ہم روح سے غافل ہیں، اور یہ جو مٹی کا جسم ہے ہم اسی کو جو ہے اصل انسان سمجھتے ہیں، اور اسی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. پھر جب انسان اپنے آپ کو نرا حیوان سمجھتا ہے، تو اسے پھر باقی چیزیں، یہ لباس کی قید، محرم نا محرم کی قید، یہ پردہ اور یہ حلال حرام کی قید، یہ سب تکلفات لگتے ہیں. پھر جانوروں سے بھی نیچے گرتا ہے، جیسے آج ہمیں نظر آ رہا ہے یورپ اور امریکہ میں جو پرورژنز کا ایک دور چلا رہا ہے، یعنی عجیب عجیب حرکتیں جو شاید کوئی جانور بھی نہ کرتا وہ انسان کر رہا ہے. آیات 91 سے 104، اس میں جو ہے اہل جہنم کا حال مزید ابھی آ رہا ہے. وما اضلنا الا المجرمون، اور جو ہے ہمیں نہیں گمراہ کیا مگر مجرموں نے، یہ مجرم جن کے ساتھ ہم بیٹھا اٹھا کرتے تھے، ہمارے دوست تھے، انہوں نے ہمیں بھی بھٹکا دیا. فما لنا من شافعین، بس نہیں ہے ہمارے لیے کوئی سفارشی. ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی ہمارا کوئی گہرا دوست ہے. فلو ان لنا کرا، اور کاش اگر ہو ہمارے لیے لوٹ کر جانا، یعنی دنیا میں پھر جانا ممکن ہو. فنکونا من المومنین، تو ہم لازمن ہو جائیں گے مومن. تو یہ حسرت جو ہے وہاں اہل جہنم کر رہے ہوں گے، اس وقت واپسی کا کوئی جو ہے امید نہیں ہے، کوئی جو ہے وہاں موقع نہیں ہوگا واپس آنے. فرمایا انا فی ذالک لآیہ، بے شک اس میں ہے نشانی. وما کان اکثرہم مومنین، اور لیکن میں سے اکثر ایمان نہیں لاتے. و انا ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک آپ کا رب زبردست ہے اور جو ہے مسلسل رحم کرنے والا. آیات 105 سے 122، قصہ نوح علیہ السلام. فرمایا کذبت قوم نوح المرسلین، اور جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو. اس قال لهم اخوهم نوح، جب کہا ان سے ان کے بھائی نوح علیہ السلام، الا تتقون، کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول، فاتقوا اللہ واتیون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، وما اسالکم علیہ من اجر، اور میں نہیں سوال کرتا تم سے اس دین کی تبلیغ پر کسی اجرت کا، نہ تنخواہ مانگ رہا ہوں، نہ پیسے مانگ رہا ہوں، نہ تم سے کوئی زمین کا جو ہے مطالبہ کر رہا ہوں، ان اجریہ الا علی رب العالم، بے شک میرا اجر تو ہے مگر تمام جہانوں کے رب پر، وہ اللہ ہی مجھے اجر دے گا، فاتقوا اللہ واتیو، بس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، لیکن قوم نے مانا نہیں مانا اور جو ہے مذاق اڑاتی رہی. 950 برس محنت کی حضرت نوح علیہ السلام نے، اور انہوں نے اپنی قوم کی نسلوں کی نسلیں دیکھی اور دیکھا کہ یہ اب قوم ماننے والی نہیں ہے، چنانچہ ان کے حق میں جو ہے وہ بد دعا کی کہ اللہ اب ان میں سے کسی کو نہ چھوڑ، اور ان کی آنے والی اولادیں تک اب تیرا دین کا نام لینے والی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کشتی بنانے کا، چنانچہ کشتی بنائی حضرت نوح علیہ السلام نے. جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے سردار مذاق اڑاتے تھے، اور پھر وہ وقت آ گیا اللہ کے عذاب کا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو چند اہل ایمان تھے انہیں بچا لیا، اور باقی ساری قوم جو ہے وہ اس عذاب میں ہلاک کر دی گئی. آیات 123 سے 140 تک، قصہ ہود علیہ السلام. اب آپ دیکھیے تمام رسولوں پہ تقریباً ایک ایک جو ہے وہ رکوع آ رہا ہے، اور اس میں دعوت ایک ہی ہے سب رسولوں کی. کذبت عاد المرسلین، اور جھٹلایا قوم عاد نے رسولوں کو. اس قال لهم اخوهم ہود، جبکہ کہا ان سے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، کہ اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واتیون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو، وما اسالکم علیہ من اجر، اور میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر اجرت کا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، بے شک میری اجرت میرا بدلہ تو تمام جہانوں کے رب کے ذمے. پھر مزید آیات 130-131 میں، وَإِذَا بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، ان کا ایک اور یہ بات تھی کہ جب تم کسی پر جو ہے غالب ہوتے ہو، حملہ کرتے ہو، تو ایسے غالب ہوتے ہو جیسے جو ہے بہت جبار، بہت جابر لوگ کرتے ہیں، یعنی اپنے دشمنوں کے ساتھ بڑا وحشانہ سلوک کرتے ہیں اور بری طرح ٹارچر کر کر کے انہیں قتل کرتے ہیں. فرمایا فاتقوا اللہ واتیون، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو. لیکن کیا قوم عاد نے مان لیا اپنے رسول کی بات؟ ہمیں پتہ نہیں مانا، الٹا ان کو دھمکیا نہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب بھیجا. 8 دن مسلسل اور 7 راتیں مسلسل تیز آندھیاں چلیں، اور یہ سب کے سب جو ہے اوندے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے اور سب جو ہے ہلاک کر دیے گئے، سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ اہل ایمان کے. قصہ صالح علیہ السلام، اب یہ لوگ جو قوم عاد سے بچ گئے تھے انہی کی نسلوں سے پھر قوم بنی قوم ثمود، جن میں پھر حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اور وہی دعوت آپ ابتدائی آیات دیکھیں گے تو وہی دعوت جو سب نبیوں کی بیان ہو رہی ہے ان کی بھی تھی. مزید پھر یہاں پر ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک آپ کا رب زبردست ہے اور مسلسل رحم کرنے والا. کذبت ثمود المرسلین، اور جھٹلایا ثمود نے بھی جو ہے رسولوں کو. اس قال لهم اخوهم صالح، اور جب کہا ان سے ان کے بھائی صالح علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم تقوی اختیار نہیں کرتے؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں، فاتقوا اللہ واتیون، بس اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری جو ہے اطاعت کرو، وما اسالکم علیہ من اجر، میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجرت کا، ان اجریہ الا علی رب العالمین، اور میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمے. وتنحتون من الجبال بیوتاً فرحین، یہ آیت نمبر 49 میں، کہ وہ بناتے تھے پہاڑوں میں گھر اور بڑے اس پر جو ہے تکبر کرتے تھے، اتراتے تھے، اور جیسے ہم نے پہلے سمجھا تھا کئی کئی منزلہ اور کئی کئی کمروں پر مشتمل، اور نہایت نقش و نگار کر کے جو ہے وہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی تھی کہ پہاڑوں کو پورا جو ہے وہ محلوں میں تبدیل کر دیتے، اور بڑا انہیں غرور تھا کہ ہم سے زیادہ کون ہوگا طاقت میں اور ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی کس کے پاس ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے نہیں مانا تو ان سب کو بھی ہلاک کر دیا. زور کی چیخ کا بھی ذکر آتا ہے، زلزلے کا بھی ذکر آتا ہے، اور یہ ساری کی ساری اتنی بڑی ٹیکنالوجی سمیت یہ قوم جو ہے سب ہلاک ہوئے. اس کے بعد آیات 160 سے 175 میں، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ ہے. کذبت قوم لوط المرسلین, اور جھٹلایا قوم لوط نے رسولوں کو. اس قال لهم اخوهم لوط, جب کہا ان سے ان کے بھائی لوط علیہ السلام نے, الا تتقون, کیا تم اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتے؟ انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واتیون, بس اللہ کا تقوی اختیار کرو, میری اطاعت کرو. وما اسالکم علیہ من اجر, اور میں نہیں سوال کرتا تم سے کسی اجرت کا. ان اجریا الا علی رب العالمین, اور میرا بدلہ تو تمام جہانوں کے رب کے ذمے. اتاتون الذکرانا من العالمین, کیا تم آتے ہو مردوں کی طرف تمام جہان والوں سے. وتذرون ما خلق لکم, اور چھوڑ دیتے اسے جسے تخلیق کیا ہے اللہ نے تمہارے لیے. ربکم من ازواجکم, تمہارے رب نے تمہاری بیویوں میں سے, یعنی بیویوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف آتے. بل انتم قوم عادون, بلکہ تم تو حد سے گزرنے والے لوگ. اور پھر ہمیں معلوم ہے کہ قوم نے انہیں کہا کہ تم بڑے جو ہے پاکیزہ بنتے ہو, نکال دیں گے تمہیں اپنی بستیوں سے, اور جو ہے پتھر مار کے ہلاک کر دیں گے اگر ہمیں آئندہ کچھ کہا. تو یہ جواب تھا قوم کا. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان پر عذاب بھیجا. خوبصورت لڑکوں کی شکل میں فرشتے آئے, قوم رجی چلی آئی انہیں دیکھ کر, اور انہوں نے پر مار کے پہلے تو سب کو اندھا کر دیا, پھر ان کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسی. اور وہ پتھر بھی نشان زدہ تھے, لکھا تھا کون سا پتھر کس مجرم کو لگنا. اور پھر ان کی بستیوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اوندھا پٹک دیا. تو شدید ترین عذاب ہے جو اس قوم پہ دیا گیا. اسی طرح آیات 176 سے 191, اس میں قصہ شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین, اور جھٹلایا جنگل والوں نے رسولوں کو. اس قال لهم شعیب, جبکہ کہا ان سے شعیب علیہ السلام نے, الا تتقون, کہ اللہ کی نافرمانی سے نہیں بچتے. انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واتیون, بس اللہ سے کا تقوی اختیار کرو, میری اطاعت کرو. وما اسالکم علیہ من اجر, اور میں نہیں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجر کا. اب دیکھیں ایک ہی دعوت ہے رسول, وہی الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے ہر رکوع میں بیان کیے دہرائے. یہ تمام رسول ایک ہی جماعت, اور سب نے ایک ہی دعوت دی, ایک ہی اللہ کی طرف بلایا. سب کی دعوت بے غرض تھی, بے لوس تھی, وہ قوم سے کچھ نہیں چاہیے تھا انہیں. ان اجری الا علی رب العالمین, اور میرا بدلہ نہیں ہے مگر تمام جہان والوں کے رب کے ذمے. اوف الکیلا ولا تکونوا من المخسرین, پورا ناپو اور نہ ہو جاؤ نقصان پہنچانے والوں میں سے. وزنوا بالقسطاس المستقیم, اور تولو بالکل سیدھی ڈنڈی کے ساتھ. ولا تبخسوا الناس اشیائهم, اور نہ نقصان پہنچاؤ لوگوں کو ان کے سامان میں. ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور نہ پھرو زمین میں فساد مچاتے. اب اس قوم میں شرک کے علاوہ کیا مسئلہ تھا؟ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے, کم دیتے تھے لوگوں کو. تو رسول نے سمجھایا, قوم باز نہیں آئی, ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا, زلزلہ آیا, اور پوری قوم جو ہے وہ ہلاک کر دی گئی سوائے اہل ایمان کے. تو آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل جو ہے ای کی طرح کی دعوت ہے, اور یہی دعوت ہے اللہ کے رسول کی بھی ہے, اور یہی تقاضے مجھ سے آپ سے بھی ہیں. آج ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی دعوت رکھی, اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں, اللہ کی نافرمانی سے بچو اور میری اطاعت کرو, اور میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا, میرا اجر تو تمام جہانوں کے رب کے ذمے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے وہ توفیق دے کہ ہم اپنی آنکھیں کھول سکیں. یہ سابقہ قوموں کے قصے محض قصہ گوئی کے نہیں, اس میں عبرت کا معاملہ ہے, اور عبرت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوتے ہیں, ورنہ جو عقل کو استعمال نہیں کرتے وہ خود گھڑے میں گر کے تجربے سے سیکھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل مندوں میں شامل فرمائے کہ ہم دوسروں کے تجربے سے سبق حاصل کر سکیں. آیات 192 سے 195, عظمت و حکمت نزول قرآن. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اور بے شک جو ہے اسے نازل کیا ہے تمام جہانوں کے رب نے. نزل به الروح الامین, اور نازل ہوئے اس کے ساتھ یعنی اترے اس قرآن کے ساتھ روح الامین جبرائیل علیہ السلام. علی قلبک, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے قلب مبارک پر. لتکونا من المنذرین, تاکہ آپ ہو جائیں خبردار کرنے والوں میں سے. تو قرآن کیسے اللہ نے نازل فرمایا؟ روح الامین کے ذریعے, حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور وہ یہ قرآن جو ہے وہی یہ پرسیف کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روح پر. وہ اس جسم کے کانوں سے قرآن نہیں سنا گیا, یہ روحانی وجود سے سنا گیا. اور اسی لیے آس پاس جتنے لوگ ہوتے تھے انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا کیا نازل ہو رہا ہے, وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سناتے تھے کہ یہ آئے تھے جو نازل ہو. بڑا عمدہ کسی نے کہا ہے نغمہ وہی ہے نغمہ کے جس کو روح سنے اور روح سنائے. تو روح الامین سنا رہے تھے اور روح محمدی سن رہی، اور نغمہ کیا تھا؟ وہ وہی ہے الہی. فرمایا بلسان عربی مبین، اور یہ قرآن نازل ہوا ہے کس میں؟ واضح عربی زبان. تو اللہ تعالیٰ یہ عربی سیکھنے کا ہمیں بھی شوق عطا فرمائے. قرآن کی زبان عربی ہے، حدیث کی زبان عربی ہے، پھر اہل جنت کی زبان عربی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے شغف عطا فرمائے. آیات 213 سے 217 تک خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا خصوصی خطاب. فرمایا فلا تدعو مع اللہ الہا آخر، اب مت پکاریے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو. فتکونا من المعذبین، ورنہ آپ ہو جائیں گے عذاب دیے ہوئے میں سے. وانذر عشیرتک الاقربین، اور خبردار کیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو. اس آیت کے بعد آپ نے جو ہے اپنے تمام گھر والوں کو جو ہے وہ دعوت پر بلایا، اپنے پورے خاندان کو، انہیں پہلے کھانا کھلایا، پھر آپ کھڑے ہو کر انہیں دین کی بات بتانے لگے. لوگ بغیر سنے جو ہے وہ چھوڑ کر آپ کو کھڑا چھوڑ کر چلے گئے. پھر آپ نے دوسری دفعہ کھانے پر بلایا، کھانا کھلایا، پھر دوبارہ کھڑے ہو گئے اور دین کی دعوت دینا شروع. اب لوگوں کو تھوڑی شرم آئی کہ دو دفعہ کھانا کھا چکے، اب بات سنی لو. اور جب آپ نے جو ہے توحید کا ذکر کیا، اپنی رسالت کا بیان کیا، آخرت سے ڈرایا لوگوں کو، اور پھر پوچھا کہ اب تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دیتا ہے، تو سب بیٹھے رہے. ایک بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اگرچہ میری ٹانگیں کمزور ہیں اور مجھے آشوب چشم ہے، لیکن میں پھر بھی آپ کا ساتھ دوں گا. اور یہ کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور پوری قوم ٹھٹے مارتی ہوئی چلی گئی وہاں سے کہ تو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب برداشت کیا اور دین کی دعوت کا کام کرتے رہے. فرمایا وقف جناح کا لمن تبعت، بس آپ اپنے کندھے شفقت کے ساتھ جھکائے رکھیے ان لوگوں کے لیے جو آپ کی اتباع کرتے ہیں. من المومنین، جو اہل ایمان میں سے ہیں. فَإِنْ عَصَوْكَ، بس اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں. فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، بس آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میں تو بری ذمہ ہوں اس سب سے جو تم کر رہے ہو. مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے شرک کیوں کیا، مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم گناہ کیوں کرتے رہے، مجھ سے تو یہ پوچھا جائے گا کہ میں نے وحی کا پیغام پہنچا دیا یا نہیں، انہیں ان کے برے کاموں کے انجام سے ڈرا دیا یا نہیں، اہل ایمان کو بشارت دی اچھے انجام کی یا نہیں. تو رسولوں کا کام صرف پہنچا دیں. فرمایا فتوکل علی العزیز الرحیم، بس آپ توکل کیجئے زبردست اور مسلسل رحم کرنے والے کا. جناب اس طرح یہ جو ہے سورت اپنے اختتام پر ہے، وآخیر میں شاعروں کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، اور یہی وجہ تسمیہ بنائے تھے اس سورت کا. فرمایا وشعراء یتبعہم الغابون، اور شعراء وہ ہیں کہ جن کی اتباع کی جاتی ہے، جن کی پیروی کرتے ہیں گمراہ لوگ. تو اکثر و بیشتر آپ دیکھیں گے راتوں رات جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہے گمراہ لوگ جنہیں نہ دین سے کوئی سروکار ہے نہ کچھ، اور وہ ان کی محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں. الم ترى انهم فی کل وادی یحیمون، اور آپ نہیں دیکھتے کہ وہ ہر وادی میں سرگردان رہتے ہیں. اور بڑا تخیل بڑا وسیع ہوتا ہے، کبھی آسمان کی باتیں، کبھی زمین کی باتیں، اور کبھی جو ہے وہ کسی اور ہی دنیا کی باتیں. تو یہ وادی وادی گھومتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں. تو یہ تین چارجز اللہ تعالی نے لگائے شعرا کے اوپر، اور نیگیٹو یعنی ان کی پیروی کرنے والے بے عمل لوگ ہوتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ ہر وادی میں سرگرداں ہوتے ہیں، بڑا خیالی اڑان اڑتے رہتے ہیں. تیسرا یہ کہ کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں. اسی لیے علامہ اقبال کا بھی ایک مصرع ہے، وہ اپنے بارے میں کہتے ہیں گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. باتیں تو بڑی اچھی کی، لیکن وہ جو کردار کا ایک بھرپور ساتھ ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکا. اب جناب آخر میں پھر اچھے شعرا کی بھی چار صفات بیان کی. عموماً بیان کیا کہ شعرا جو ہے ان میں یہ خرابیاں ہوتی ہیں، لیکن فرمایا کہ کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، اور جو اچھے ہوتے ہیں ان کے خواص کیا ہیں، وہ چار صفات ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان شعرا کے جو ایمان لائے. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے کیے نیک اعمال. وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور جنہوں نے یاد کیا اللہ کو کثرت سے. وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ کس طرف جو ہے وہ پلٹائے جاتے ہیں. یعنی کس مقام پر پہنچائے جاتے ہیں. تو یہاں پر اب اچھے شعراء کی چار صفات آ گئیں کہ وہ اہل ایمان میں سے ہوں, نیک اعمال کرنے والے ہوں, اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہوں, اور وہ ظالموں سے بدلہ لیتے ہوں شیر کے ذریعے. اب جو مشرکین مکہ تھے وہ طرح طرح کے بیہودہ شعر مسلمانوں کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہتے تھے, اور اہل ایمان میں سے بھی شعرا تھے جیسے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ جو ہے جواب دیتے تھے شعری زبان میں ان کا. تو فرمایا کہ سوائے ان کے باقی جو ہے شعرا وہ پسندیدہ نہیں. اب جناب سورہ نمل تعارف اس کا پہلے سمجھ لیجئے. اس کا موضوع ہے علم غیب صرف اللہ کو حاصل, یعنی کل علم غیب صرف اور صرف اللہ کو ہے, اس کے علاوہ جو ہے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو کل علم غیب کو جانتی ہو. ہاں اللہ ہی اگر کسی کو بتا دے اپنے رسولوں میں سے, نبیوں میں سے یا کسی اور کو, تو جتنا اللہ بتا دیتا ہے بس اتنا ہی معلوم ہو سکتا ہے. اسی طرح اس کا موضوع ہے کہ وہی اللہ کا کارساز ہے, مالک یا مختار کل, یہ کائنات اسی کی ہے, اسی کا اس پہ جو ہے وہ تصرف ہے. اسی طرح اس صورت میں چار قصے بیان ہو رہے ہیں. قصہ موسیٰ علیہ السلام بڑی تفصیل کے ساتھ ہے, پھر قصہ سلیمان علیہ السلام بڑی تفصیل کے ساتھ ہے, پھر قصہ صالح علیہ السلام مختصر ہے, اور قصہ لوط علیہ السلام مختصر ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ صورت منکرین حدیث پر بہت بھاری, وجہ یہ کہ اس میں بڑی عجیب عجیب باتیں ہیں جو صرف اپنی عقل ہی کو کل سمجھنے والے, اور یہ جو یہ فزیکل جو لاز ہیں انہی کو کل سمجھنے والوں کے لیے بڑا مشکل ہے. اس میں چونٹیوں کی گفتگو کا جو ہے ذکر ہو رہا ہے, حدود ایک پرندے کے بولنے کا ذکر ہو رہا ہے, اور اس میں جو ہے وہ ملکہ سبا کے تخت کو آنن فانن جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنے کا ذکر ہو رہا ہے. تو یہ ایسی چیزیں جو سائنس سے مروب لوگ نہیں سمجھ پاتے, جبکہ قرآن جو علم دیتا ہے یہ سائنس سے بھی بیونڈ ہے, اس سے بہت آگے کی باتیں جو قرآن بیان کر رہا ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ یہ عقل کل نہیں ہے. بڑا خوب علامہ اقبال نے کہا تھا کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے, منزل نہیں ہے, منزل تو حق تک پہنچنا ہے, اور منزل تک پہنچنے کے لیے گویا یہ عقل ایک چراغ کا کام دے رہی ہے کہ آدمی اپنا رستہ ڈھونڈ سکے, اور اگر کسی نے اس چراغی کو اپنی منزل بنا لیا تو منزل تک نہیں پہنچ سکتا. آئیے اب جو ہے چند ابتدائی آیات ہم اس کی کر لیتے ہیں. مجھے بتا دیجئے گا جب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابتدائی آیت میں عظمت قرآن کا بیان ہے. قاصیر حروف مقطعات, تلک آیات الکتاب و کتاب مبین, یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور نہایت واضح کتاب کی, یعنی کوئی چیز اس میں جو ہے ایسی مبہم نہیں ہے, ہر چیز واضح, خصوصاً محکمات جو آیتیں ہیں ان میں کوئی چیز بھی مبہم نہیں. آیات 2 اینڈ 3 میں قرآن سے فائدہ اٹھانے والوں کا بیان. فرمایا ہدم و بشرا للمومنین, یہ قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے ایمان لانے والوں کے لیے, ان کے لیے خوشخبری کا باعث ہے. الذین یقیمون الصلاۃ, یہ وہ لوگ ہیں جو قائم کرتے ہیں نماز, ویؤتون الزکاۃ, اور ادا کرتے ہیں زکاۃ, وہم بالآخرۃ ہم یوقنون, اور آخرت پر تو یہ یقین رکھتے. بالکل وہی انداز ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کا انداز ہے. تو قرآن سے فائدہ حاصل کرنے کے یہ پری ریکویزٹس ہیں کہ آدمی کی لو لگی ہو اللہ سے, اور وہ دنیا کی محبت کو جو ہے اللہ کی محبت کے آگے قربان کرنے کے لیے تیار ہو, زکات دیتا ہو, اور آخرت کا یقین رکھنے والا کہ آخرت آئے گی, اپنے ایک ایک لفظ کا اور ایک ایک کام کا مجھے جواب دینا. ایسے ہی لوگ قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں. آگے دو آیات, آیت نمبر 4 اور 5 میں قرآن سے محروم رہنے والوں کا بیان. فرمایا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ, بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر, زینا لہم اعمالہم فہم یعمہون, ہم نے مزین کر دیا ان کے لیے ان کے اعمال کو, اور وہ اسی میں جو ہے بھٹکے جاتے ہیں. عین میم اور یا عما یا, اس سے جو لفظ بنتا ہے عمیون, وہ کہتے ہیں آنکھ کے اندھے کو, اور عین میم ہا جو بنتا ہے امہن, وہ کہلاتا ہے عقل کا اندھا, دل کا اندھا. تو یہاں پر عقل کے اندھوں کی بات آ رہی ہے کہ وہ اپنے برے اعمال ہی کو میں مگن رہتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے جا رہے ہیں اور بڑے ہم کامیاب ہیں, حالانکہ سارے جو ان کے معاملات ہوتے ہیں اس میں آخرت کا کوئی خیر نہیں ہوتا. فرمایا اولئک الذین لہم سوء العذاب, یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہیں برا عذاب, وہم بالآخرۃ ہم الاخسرون, اور یہی ہوں گے آخرت میں سب سے زیادہ خسارہ پانے والے. اللہ تعالی ہمیں جو ہے ان لوگوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں کے حال تک پہنچنے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلا قصہ آ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ فرمایا اس قالا، اس کی ابتدا ہو رہی ہے قصے کی، اس قالا موسیٰ لأہلہ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا، کہ بے شک میں نے دیکھا ہے آگ کو۔ اب یہ واقعہ ہے مدین سے واپسی کا مصر کی طرف، اور صحرا ہے، رات کا وقت ہے، شدید ٹھنڈ ہے، اور دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک پہاڑ پر آگ نظر آ رہی۔ تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ کو دیکھا ہے، یہاں ٹھہرو۔ سآتیکم منہا بخبر، ان قریب میں لاؤں گا تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر۔ اب آگ لگی ہوئی ہے، لوگ بھی ہوں گے، ان سے کوئی نہ کوئی جو ہے بات جو ہے معلوم کر کے آتا ہوں۔ او آتیکم بشہاب قبس، یا پھر میں لے آؤں گا تمہارے پاس ایک جلتا ہوا انگارہ۔ لعلکم تستدون، تاکہ تم بھی سیکھ لو، ہاتھ وات سیکھ لو، اپنے ٹھنڈ سے بچ سکو۔ تو گئے تھے آگ لینے، لیکن وہاں کیا ملا؟ وہاں اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے ہم کلام ہونے کی سعادت بخشی اور نبوت دے دی، کہا میں ہی تمہارا جو ہے وہ رب ہوں، ہے موسیٰ علیہ السلام، اور یہ آپ کے دانے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا سا ہے، اسے ڈال دیجئے۔ ڈالا، وہ اجزاء بن گیا۔ کہا اب اسے پکڑ لیجئے، ڈریے نہیں۔ پکڑ لیا، وہ دوبارہ لاٹھی بن گیا۔ پھر کہا اپنا ہاتھ بغل میں لے جائیے، بغل میں لے کے اب نکالیے۔ نکالا، وہ نہایت چمکتا ہوا تھا۔ کہا یہ میری دو نشانیاں، اب آپ جائیے جو ہے وہ فرعون کے پاس، اور جو ہے وہ بغاوت پر، سرکشی پر اتر آیا، اسے سمجھائیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آگ لینے گئے تھے، نبوت کے ساتھ واپس آئے، گھر والوں کو لے کر اب جو ہے پہنچے مصر، اور سیدھے فرعون کے پاس گئے۔ واجہادو بہا، اور ان لوگوں نے جب فرعون کے دربار میں آپ نے تبلیغ کی، تو انہوں نے انکار کیا ان نشانیوں کا بھی، یہ معجزات کا انکار کیا۔ واستیقنتھا، جبکہ یقین کر لیا تھا ان کے دلوں نے۔ واستیقنتھا انفسہم ظلما و علوا، اور انہوں نے انکار کیا محض ظلم اور جو ہے سرکشی کی وجہ سے۔ فانظر کیف کان عاقبت المفسدین، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے کیسا انجام ہوتا ہے فساد مچانے والوں کا۔ اب یہ سمجھ لیجئے کہ یہ یقین یا ایمان دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اقرارم باللسان کہلاتا ہے، اور دوسرا تصدیقم بالقلب کہلاتا ہے۔ اور یہ اصطلاحات جو ہے ایمان مجمل میں ہیں، یہ ایک اصول دین میں سے کلمہ ہے جو ہم میں سے اکثر بچپن میں ہم پڑھتے رہے ہیں، آمنت باللہ کما ہوا بأسمائہ و صفاتہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ ہے اپنی ناموں اور اپنی صفات سے، وقبل تو جمیع احکامی، اور میں نے اس کے تمام جو ہے احکامات کو قبول کیا۔ اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، میں اس بات کا اقرار اپنی زبان سے کرتا ہوں اور اس کی تصدیق اپنے دل سے کرتا ہوں۔ تو یہ دو قسم کے ایمان ہوتے ہیں، ایک زبان سے اقرار کرنا اور دوسرا دل میں جو ہے یقین کرنا، دل سے تصدیق کرنا۔ زبان سے جو اقرار ہوتا ہے یہ ایک جیسا ہی رہتا ہے، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہے، لیکن جو دل کی تصدیق ہے یہ گھٹتی بڑھتی رہتی، اور ہر نیک عمل، ہر نیک منظر، ہر نیک ماحول، ہر نیک بات جو ہے اس ایمان کو بڑھا دیتی، اور ہر برا ماحول، ہر گناہ کا منظر جو ہے وہ، اور ہر بری بات جو ہے وہ اس ایمان کو کم کر دیتی۔ اس لیے جو ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ملتا ہے، یعنی اقرار باللسان کے لیے، کہ الایمان قول لا یزید ولا ینقص، ایمان زبان سے کہنے کا نام، نہ یہ بڑھتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔ جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ تصدیق بالقلب کی بات کر رہے ہیں، ایمان حقیقی کی، وہ کہتے ہیں الایمان قول و عمل یزید و ینقص، ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اور یہ بڑھتا بھی ہے کم بھی ہوتا ہے۔ تو ہر نیک عمل اس ایمان حقیقی کو بڑھا دیتا ہے، ہم بھی اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ رمضانوں میں جب توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے تو آدمی جو ہے وہ نیکی میں مزہ محسوس کرتا ہے، اور خوشی ہوتی ہے نیک کام کر کے، اور اگر خدا نہ خواستہ کسی گناہ میں جو ہے ملوث ہوتا ہے تو اسے جو ہے طبیعت پر ایک کوفت جو ہے اس کے محسوس ہوتی ہے، اور نماز پڑھنے میں بھی سستی ہوتی ہے، اور نیکی کے کاموں کی طرف توجہ بھی کم محسوس کرتا ہے۔ تو اب یہ بھی سمجھ لیجئے کہ آخرت میں کامیابی کے لیے دونوں ایمان چاہیے، زبان سے اقرار بھی اور دل میں یقین، ایسے انسان کو کیا کہتے ہیں؟ مومن۔ اور جو زبان سے بھی انکار کرے اور جو ہے دل میں بھی اس کے یقین نہ ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ آدمی زبان سے اقرار کر رہا ہوتا ہے لیکن دل میں یقین نہیں ہوتا، ایسے مسلمان کو کیا کہتے ہیں؟ مسلمان تو ہوتا ہے لیکن مومن نہیں ہوتا، ایسے کو منافق کہتے ہیں۔ زبان سے تو اقرار کر رہا ہے لیکن دل میں یقین نہیں، اور پھر ایسا بھی معاملہ ہے کہ زبان سے انکار ہے لیکن دل میں یقین۔ یہ جو آیت آئی کہ ان کے دل جو ہے دل مان گئے تھے کہ یہ معجزے ہیں اور یہ واقعی اللہ کے رسول، لیکن زبان سے انہوں نے انکار کیا. تو ایسا آدمی بھی کافر ہی ہوتا ہے جو ہے زبان سے بھی انکار ضروری ہے اور دل سے یقین ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں طرح کے ایمان عطا فرمائے. اب دوسرا قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا, اور یہ جیسے میں نے کہا کہ منکرین حدیث پر بہت بھاری, اب وہ کیا کیا جو ہے اس کی جو ہے اپنی طرف سے لاجکس بیان کرتے ہیں اور طرح طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح سائنس کے ساتھ جو ہے اسے جوڑ دیں, جبکہ ہمیں اس طرح پڑھنا ہی نہیں چاہیے. جو حقائق قرآن میں ہے انشاءاللہ آج نہیں تو آج سے 100 سال بعد 150 سال بعد سائنس وہاں تک پہنچے گی, ابھی سائنس اس سے بہت پیچھے. فرمایا حتی اذا اتوا علی وادی النمل, اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جو ہے شروع کی آیات میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد انہیں وراثت دی, وہ بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے, بہت بڑی سلطنت دی, اور ان کا جو لشکر تھا اس میں انسان بھی تھے, جن بھی تھے, پرندے بھی تھے, تینوں قسم کی جو ہے وہ مخلوقات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی. اب ان کا ذکر آ رہا ہے وادی نمل میں سے گزرنے کا. اس سورت کو سورہ نمل کیوں کہتے ہیں؟ نمل کا مطلب ہوتا ہے چیونٹی, کیونکہ اس سورت میں چیونٹیوں کا ذکر ہے, اس وادی کا ذکر ہے, چنانچہ یہی اس سورت کا نام ہے. اب اس وادی میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے گزرنے کا یہاں بیان آ رہا ہے. حتی اذا اتوا علی وادی النمل, یہاں تک کہ جب وہ ان کا گزر ہوا ایسے میدان سے جو چیونٹیوں کا تھا, چیونٹیوں کے میدان سے گزر ہوا. قالت نملتن, تو کہا ایک چیونٹی نے, یا ایھا النمل, اے چیونٹیوں, ادخلوا مساکنکم, داخل ہو جاؤ اپنے بلوں میں, اپنے جو ہے وہ گھس جاؤ اپنے بلوں میں. لا یحطمنکم سلیمان وجنوده, کہیں جو ہے تمہیں کچل نہ دیں سلیمان اور اس کے لشکر. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, جبکہ وہ انہیں شعور بھی نہ ہو اور وہ تمہیں رونتے ہوئے نکل جائیں گے. فَتَبَسَّمَا ضَاحِكًا, پس حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور ہنسے. مِنْ قَوْلِهَا, اس چیونٹی کی اس بات پر. وَقَالَ رَبِّي أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ, اور انہوں نے کہا میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں شکر کروں اس نعمت کا جو آپ نے کی مجھ پر. وعلی والدیہ, اور میرے والدین پر. وان عملا صالحا, اور یہ کہ میں کروں نیک عمل. ترضاہ, جو آپ کو راضی کرے. وادخلنی برحمتی کا, اور آپ داخل کیجئے مجھے اپنی رحمت سے. فی عبادک الصالحین, اپنے نیک بندوں. تو کتنے بڑے نبی ہیں, کتنے بڑے بادشاہ ہیں, اللہ نے انہیں جو ہے وہ باقی مخلوقات کی بولیاں بھی سکھائی, پرندوں کی بولیاں انہیں آتی, حشرات الارض کی بولی وہ سنتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں کہ تقریباً 3 میل کی دوری سے انہوں نے چیونٹی کی بات سن لی, اور اس پر جو ہے یہ نہیں کہا کہ دیکھو میرا کتنا کمال ہے, بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے مجھے نوازا. اسی طرح پھر آگے واقعہ بیان ہو رہا ہے ملکہ سبا کا. ہوا یہ کہ انہوں نے اپنے لشکر تشکیل دیے, ایک حدود نہیں نظر آیا, کہا یہ حدود کہاں چلا گیا بغیر اجازت کے, اور غصے کا اظہار کیا کہ اگر اس کے پاس کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہوا تو میں اسے جو ہے بہت سخت سزا دوں گا اور اسے ذبح کر دوں گا. اب منکرین حدیث کہتے ہیں حدود جو ہے ایک جنرل کا نام تھا ان کی فوج کے, اور وہ کہیں چلا گیا تھا, تو بھائی جنرل کو یوں کہتے ہیں کہ تمہیں ذبح کر دوں گا, اسے تو کہتے ہیں بھائی سخت سزا دوں گا, تمہیں قتل کر دوں گا, ذبح تو جانوروں کو کیا جاتا. اسی طرح وہ حدود نے پھر تھوڑی دیر بعد آ گیا, اس نے کہا کہ میرے پاس وہ خبر ہے جو آپ کے پاس نہیں, اور میں جو ہے سبا کے علاقے سے آیا ہوں, اور وہاں ایک عورت ہے جو وہاں پر حکمرانی کرتی ہے, اس عورت کو اللہ نے ہر طرح کی نعمتیں دی ہیں, سب کچھ ہے اس کے پاس, اور اس کا تخت جو ہے بہت ہی عالی شان ہے, بہت عظیم تخت ہے اس کے پاس. لیکن حدود نے کہا لیکن وہ جو ہے ملکہ بھی اس کی پوری قوم اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا اگر یہ تمہاری بات غلط ہوئی تو میں پھر جو ہے تم سے اچھی طرح نمٹوں گا, اور ایک خط جو ہے وہ ملکہ سبا کے نام لکھا اور کہا یہ ڈالا اس کے پاس. تو اب یہ پورا واقعہ جو آپ دیکھیں گے اس میں, یہ اس طرح کی باتیں چونٹیوں کی اور حدود کی, پرندوں کی اور جنوں کی. فرمایا اب وہ خط جو ہے ملکہ سبا کے کمرے میں وہ حدود ڈال آیا, اور ملکہ کے لیے بھی بڑی عجیب معاملہ تھا کہ نہ کوئی قاصد آیا نہ کچھ, اور اچانک جو ہے بستر پر یہ خط جو ہے مل رہا ہے. انہ من سلیمان, اب وہ ملکہ جو ہے وہ خط پڑھ رہی ہے, اور خط میں لکھا ہے کہ بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے. وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ, اور بے شک اس کا آغاز ہوتا ہے اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا. اب یہ آیت ہے جس میں بسم اللہ کا پورا جو ہے یہ آیت جو ہے موجود ہے. اللہ اور اس میں خط میں لکھا کیا تھا؟ نہایت مختصر خط تھا، اللہ تعالو بس تم جو ہے میری سرکشی نہ کرو، اللہ تعالو علیہ بس تم جو ہے میری سرکشی نہ کرو، واتونی مسلمین اور حاضر ہو جاؤ فرما برداروں کا. یہ خط تھا. اب ملکہ سبا کا اپنے سرداروں سے مشورہ. قالت یا ایھا الملأ، اور ملکہ نے کہا اے سرداروں، افتونی فی امری، بس مجھے مشورہ دو میرے اس معاملے میں، ما کنت قاطعتا امرا، اور میں نہیں فیصلہ کرتی کسی معاملے کا، حتی تشہدون، جب تک کہ تم موجود نہ ہو. اب دیکھیں سماع و طاعت کا نظم، اللہ تعالیٰ واقعات بیان کر رہا ہے لیکن کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہائی لائٹ کر رہا ہے. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، واقعہ بڑا طویل ہوگا، لیکن کیا چیزیں جو اللہ تعالیٰ جو ہے اس واقعے میں بیان کر رہا ہے. تب دیکھیں وہ سرداروں نے کیا جواب دیا ملکہ. قالوا نحن اولو قوہ، انہوں نے کہا کہ ہم بڑی قوت والے ہیں، واولو بأس شدید، اور بڑی جو ہے جنگجو ہیں، جنگ کی بڑی شدید جو ہے ہم میں صلاحیت ہے، والامر الی، لیکن فیصلہ جو ہے آپ کے اختیار میں، فیصلہ آپ کریں، فانظری ماذا تأمرین، بس آپ حکم دیجئے کہ آپ کیا چاہتی ہیں. تو یہ اصل میں سماع و طاعت کا ڈسپلن ہے، یہی نظم اسلام میں بھی کہ فیصلے کا اختیار جو ہے وہ امیر کو حاصل ہے، خلیفہ کو حاصل ہے. آیت نمبر 38، حدود نے ذکر کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ اس کا ملکہ کا تخت بڑا عظیم ہے، تو انہوں نے جو ہے اب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں جو ہے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ہے جو اس تخت کو لا سکے. قالا یا ایھا الملأ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا اے میرے درباریوں، ایکم یاتینی بعرشھا، کون تم میں سے لا سکتا ہے میرے پاس اس ملکہ کا وہ عرش وہ تخت، قبل ان یاتونی مسلمین، اس سے پہلے کہ وہ آئے میرے پاس فرما بردار ہو کر. تو ملکہ نے بھی یہ کیا تھا کہ پہلے کچھ تحفے جو ہے وہ ایک ڈیلیگیشن بنایا اور کئی قیمتی تحفے لے کر جو ہے بھیجا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، نے کہا بادشاہ ہیں ان تحفوں سے شاید جو ہے وہ راضی ہو جائیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے واپس کر دیے کہ خود کھیلو ان سے، ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا، اور کہا کہ فرما بردار ہو کر یہاں حاضر ہو جا. تو اب ملکہ نے قصد کیا، وہ آ رہی تھی اپنے سرداروں کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا عظیم تخت جو ہے ان کے دربار میں آ جائے. تو وہاں ایک دیو تھا عفریت جنوں میں سے، اس نے کہا کہ آپ کے اس دربار سے اٹھنے سے پہلے پہلے میں وہ تخت جو ہے آپ کے پاس لے آؤں گا. قالا عفریتن، اور آگے وضاحت ہے، قالا عفریتن من الجن، اور کہا دیو نے جنوں میں سے، انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، میں لے آؤں گا اس تخت کو آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھیں، وانی علیہ لقوی امین، اور بے شک میں ہوں اس پر بہت زور رکھنے والا اور امانت دار بھی ہوں، اس تخت میں کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا، جو کا تو جو ہے آپ کے پاس لے آؤں گا. آیت نمبر 40 میں بیان ہوتا ہے ایک وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار ہی میں ایک صاحب علم شخص بھی تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اور نام آتا ہے آصف بن برقیہ، اور وہ انسانوں میں سے تھا. اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے کی دیر میں وہ تخت آپ کی خدمت میں لے آؤں گا. قال الذی عندہ علم من الکتاب، اور کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کے علم میں سے تھا، انا آتی کا بھی قبل یرتد الیک طرفک، میں لے آؤں گا اسے آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی جو ہے وہ پلک جھپکائیں گے. فلما رآہ مستقر عندہ، پس جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے پایا اسے بالکل اپنے سامنے موجود، یعنی یہ بات کہی اور پلک جھپکنے میں تخت حاضر تھا اس کا، اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اتنا عظیم تخت ان کے سامنے موجود ہے، قالا ھذا من فضل ربی، اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا یہ میرے رب کے فضل میں سے، یہ نہیں کہا دیکھو میری طاقت اور دیکھو میرے دربار میں کیسے صاحب کمال لوگ ہیں، بلکہ کہا کہ یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، لیبلونی، تاکہ وہ آزمائے مجھے، اشکرو ام اکفر، کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا میں ناشکری کرتا ہوں. تو یہ دنیا میں جو کچھ ملتا ہے وہ آزمائش ہوتی ہے، یا تو شکر کا امتحان ہوتا ہے یا صبر کا امتحان ہوتا ہے. فرمایا ومن شکرا فانما یشکر لنفسه، اور جو کوئی شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے. ومن کفرا، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے، فان ربی غنی کریم، تو بے شک میرا رب تو بہت بے نیاز اور بہت عزت والا. بس جناب یہاں پر ہم رکتے ہیں، اس کے بعد جو ہے بلکہ ہاں جی چند آیتیں رہ گئیں، پھر باقی قصہ جو ہے وہ انشاءاللہ 12 رکعت کے بعد ہم پڑھیں گے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. سے ڈسٹریکشن تو نہیں ہو رہی ہے جو ہل رہا ہے؟ صحیح ہے.
ہاں
اسے چینج کر دیتے ہیں.